خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میرا نام فضل الدین عطاری ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال باپا جان سے یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، ان کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟
انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کہا جاتا ہے اللہ عز و جل کی ذات اوپر ہے، یہ بولنا کیسا؟ تو میں آپ کو مکتبۃ المدینہ کے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوالات و جوابات، سوال و جواب کے صفحہ نمبر 109 سے شروع ہونے والا ثواب اور سوال اور جواب سناتا ہوں. سوال: اللہ عز و جل کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے، کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ڈائریکشن سے پاک ہے، تو اللہ کو اگر کہا کہ یہ اوپر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈائریکشن آپ نے فکس کی کہ وہ اوپر ہے، تو اس کی ذات جو ہے وہ جہت یعنی سمت یعنی ڈائریکشن سے پاک ہے. جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تختازانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی ڈائریکشن یعنی سمت سے بھی پاک ہے، اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے. اور حضرت علامہ ابن نوجیم مصری علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ، یہ فتح فیض الرسول میں اگر کوئی شخص یہ جملہ یعنی اوپر یا نیچے کہنے پر، جیسے اوپر والا، تو اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی اور برتری کے معنی میں استعمال کرے تو کہنے والے پر، قائل یعنی کہنے والے پر، حکم کفر نہ لگائیں گے، مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل یعنی کہنے والے کو اس سے روکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی برگاہ سے یہ ایک سوال پوچھنا تھا، پیارے بابا جان بتائیے کہ اگر جامعت کے اندر کوئی سادہ سانڈی پر بھی ہوں تو وہ کیا وہ ستیہ کے گوشت وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں حکم فرمائیں.
انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جامعات میں جو صدقے کے بکرے آتے ہیں ان کا گوشت یہ سادات طلبا یا سید طلبا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں تھوڑی تفصیل ہے. دراصل یہ جیسے صدقات واجبہ زکات یہ بھی ہے صدقہ، تو زکات کا بکرا ہے یا واجب کفارات کا بکرا، مثال کے طور پر اب خیر وہ تو احرام کا کفارہ تو حدود حرم میں واجب ہے، نظر شرعی کا بکرا، اب بکرا ہو غلہ ہو رقم ہو جو بھی ہو، تو اس طرح کا اگر بکرا ہے جیسے کسی نے یہ منت مانی مثلا کہ میرا بچہ صحت مند ہو گیا تو اللہ کی رضا کے لیے میں ایک بکرا جامعہ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ میں دوں گا، تو اب بچہ صحت یاب ہو گیا اور اس نے وہ نظر شرعی ہو چکی تھی اس کی کہ اس نے اللہ کے لیے ایسی نظر مانی تھی کہ جو مطلب عبادت واجبات واجب عبادات میں سے کی مثل ہے، تو یہ اس کی نظر شرعی قرار پائی تھی، تو اب اس نے یہ اس کو منت بھی بولتے شرعی منت، تو یہ منت کا بکرا اب اس نے بچہ ٹھیک ہو گیا اور اس نے منت پوری کرنے کے حوالے سے بکرا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ میں پہنچا دیا، اس بکرے کا گوشت سادات کرام نہیں کھا سکتے، اسی طرح اس بکرے کا گوشت اغنیا یعنی غنی، غنی وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اور اس کی نصاب جو ہے وہ قرضے وغیرہ میں ڈوبی ہوئی بھی نہ ہو، یعنی کہ فقیر شرعی نہ ہو وہ غنی ہوتا ہے، تو نہ اس کو غنی کھا سکتا اس بکرے کے گوشت کو، نہ اس بکرے کے گوشت کو سید صاحبان کھا سکتے ہیں، نہ علوی صاحبان کھا سکتے ہیں، ہاشمی نہیں کھا سکتے، تو حضرت مولا مشکل کشا کی اولاد جو بی بی فاطمہ کے علاوہ دیگر اولاد سے ہوئی دیگر بیٹوں سے ہوئی تو وہ علوی کہلاتے ہیں، تو ہاشمی خاندان سے جو ہے بھلے وہ سید ان مانوگر نہیں ہے لیکن ہاشمی ہے، تو وہ بھی زکات نہیں لے سکتے اور وہ بھی اس کو نہیں کھا سکتے، یہی ہے نا مسئلہ، ہاشمی نہیں لے سکتے، تو جو جامعات میں جو آتا ہے نا صدقہ وغیرہ، تو یہ ہم نے تو اس کا نظام اس طرح رکھا ہے کہ معلومات کر لی جائے کہ جو بکرا دینے آیا ہے وہ آیا نفلی صدقے کا ہے یا واجب صدقے کا، عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نفلی ہے یا واجب ہے، عوام صدقے کا بکرا تو وہ کالے رنگ کا ان میں مشہور ہے، کالا بکرا دیتے ہیں صدقے میں عام طور پہ،
کالا رنگ ضروری ہے نا؟
ضروری نہیں ہے، عوام دیتے ہیں کالا بکرا کالی مرغی ہے، یہ ہم جیسے بابا جی ہوتے ہیں نا یہ ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بھی بعض اوقات ایک کالی مرغی ہو ایک بھی پر اس میں سفید نہیں ہونا چاہیے، یا کالا بکرا ہو اس میں کوئی بال سفید نہیں ہونا چاہیے، تو ہو سکتا ہے عملیات میں ان کی کوئی ترکیب ہو مجھے نہیں معلوم، بہرحال یہ کہ رائے خدا میں صدقہ دینے کے لیے کالا دھولا پیلا جو بھی رنگ ہو چل جائے گا، بکرا ہی شرط نہیں ہے، اناج دیا تو بھی چل جائے گا، ہمارے یہاں صدقے میں انڈا اور آٹے پہ انڈا رکھ کے دیتے ہیں، یہ بھی چاہیے،
رسالے تقسیم کریں تو یہ بھی کیا صدقہ ہے؟
رسالے جو بانٹے وہ بھی صدقہ ہے، یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس میں تو پانی پی لیجیے، یہ میرا پانی ان کو پینے کے لیے دینا یہ صدقہ ہے، تو بعض لوگ صدقے کے نام سے بھڑکتے ہیں، صدقہ نہیں، مسکرا رہے ہیں میرے سامنے، اذک اللہ سنکم، تو یہ آپ کا ایک مسلمان کے سامنے مسکرا رہے صدقہ ہے، میں بھی آپ کے سامنے مسکرا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ صدقے کے ثواب سے محروم نہ فرمائے، دعا تو دے دو
بابا، جب جب
تقبل اللہ تعالی، آمین،
جب جب کسی مسلمان کو دیکھیں اور دیکھ کر مسکرائیں تو یہ نیت کر لی جائے،
نیت کر لی ثواب کے لیے مسکرا رہے ہیں، بعض اوقات لوگ تنزن بھی مسکراتے ہیں بلکہ غیبتن بھی مسکراتے ہیں، غیبت ہونے سے کہ آپ کسی کی تعریف کرو کسی کے سامنے تو وہ مسکرائے گا کہ میں خوب جانتا ہوں، بولے گا نہیں، خالی وہ مسکرائیں گے تو یہ غیبت مسکرانا ہوا، جبکہ وہ اس کا عیب اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تنزن ہنس رہا ہے مسکرانا. تو انما الاعمال بالنیات، بعض انتقامن مسکراتے ہیں. تو خیر رضا الہی کے لیے مومن کی دل جوئی کی خاطر مسکرانا یہ یقیناً صدقے کے ثواب کا حقدار بناتا ہے. تو اب یہ کہ صدقہ جو واجب ہے نا، یہ تو فقراء اور مساکین کے لیے، وہ طلبہ کھائیں کہ جو فقراء اور مساکین ہیں، اساتذہ بھی نہ کھائیں اور اس کو وہ سادات بھی نہ کھائیں. تو اس لیے جامعات میں ہماری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اس سے معلومات کر لی جائے. اب ہم نے یہ قانون بنایا ہوا ہے، اب یہ اتنے سارے جامعات ہیں، کہیں قانون پر عمل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہم کیا کر سکتے. تو جو جامعات کے ذمہ داران سن رہے ہیں اور یہ قانون لکھ کر دیے ہوئے ہیں، وہ چندے کے بارے میں سوال جواب میں یہ ساری باتیں موجود ہیں.
یہ تحریر بابا کم و بیش جامعۃ المدینہ میں پہنچی ہوئی ہے
الحمدللہ. یہ لفظ کم و بیش جو نا یہ شبہ پیدا کرتا ہے، یہ کہیں گے کہ ہم نے جامعات کے لیے حکم جاری کر دیا ہے، ہم نے جاری کر دیا اور ہم نے کتاب میں چھپ کر دے دیا. تو اب اگر کوئی جامعات اس میں اور بار بار تاکیدیں کی ہیں، بارہا ان کے مدنی مشورے میں، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا اتنی بار تکرار کی ہے کہ جس میں تھوڑی بہت عقل ہے اس تک یہ بات پہنچ گئی ہے، اور ہمارے اساتذہ یا ناظمین بے عقل ہوتے ہی نہیں، عقل والے ہوتے ہیں اور عموماً درس نظامی کیے ہوئے ناظم ہوتے ہیں، ہمارے مدنی ہوتے ہیں، نظامت بھی کرتے ہیں تدریس بھی کرتے ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں ترکیب یہ. اسی طرح ہماری جو جامعات کی مجلس ہے وہ بھی الحمدللہ یہ درس نظامی عام طور پہ اس میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا جو نگران ہے اس کے وہ بھی درس نظامی کیے ہوئے. تو یہ سب یوں ہم کہہ سکتے ہیں سب ایک ہی کیٹیگری ہے. تو یہ کیٹیگری یہ ہوتی ہے، یہ عام لوگوں سے میں ان کو زیادہ عقل مند تصور کرتا ہوں عموماً، یعنی کہ بھلے بی اے کیا ہوا ہے، گریجویشن کیا ہوا ہے، ڈاکٹوریٹ کی ڈگری اس نے حاصل کی ہے، لیکن میرے مدنی اسلامی بھائی کو میں ان پر فائق سمجھتا ہوں، ان پڑھے لکھوں پر میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میرے کو علم دین سے پیار ہے.
پیار کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہے کہ آپ
کہتے ہیں؟ اللہ کے دین سے کس کو پیار نہیں ہے؟
پیار
میری مجبوری کہہ کر ایک مطلب ایک انداز ہے میرا، کہ ہر مسلمان کی مجبوری ہونی چاہیے. ہمیں علم دین سے پیار ہے، تو جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ ہمیں پیارا ہوتا ہے. دیکھو عوام جہاں بھی بیٹھی ہے علم دین والے اوپر بیٹھے ہوئے، ان سے میں مشورے کرتا رہتا ہوں، آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے، یہ بتاتے ہیں کتاب نکال کر تو میں رجوع بھی کر لیتا ہوں، اور باہر والا پوچھے گا تو شاید میں اس کو منجھا دوں گا سوال جواب کر کے. مجھے پتا ہے کہ عوام جو کرتے ہیں اعتراضات ان کے منطقی اعتراضات ہوتے ہیں، بعض اوقات عقل سے زیادہ سوچ لیتے ہیں تو وہ ان کو صحیح مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، جب عالم بولتا ہے تو اپنے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ ہم سے زیادہ جانتا ہے اور اس نے یہ نکالی کتاب، تو اب وہ عافیت اسی میں کہ چپ چاپ پڑھ کے مانا دو.
نہیں، ایک وجہ تو جیسے آپ نے بیان کی نا کہ وہ میں علم دین سے محبت کرتا ہوں
الحمدللہ،
کیا کوئی اور ایسی بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام بی اے گریجویٹ ماسٹرز کیے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں عالم ان سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے؟
الحمدللہ
اس کی کوئی اور وجوہات
ان سے مطلب شرح صدر ہوتی ہے
جی،
سینہ کھلتا ہے علم دین سے. کیسا ہی بدھو ہوگا جب پڑھنے بیٹھے گا اور واقعی وہ پڑھے گا اور صحیح معنوں میں وہ پڑھتا چلا جائے گا قرآن و حدیث، جب یہ پڑھے گا نا تو انشاءاللہ اس کا شرح صدر ہو جائے گا، سینہ اس کا کھلے گا.
یہ ایک ایسا مدنی پھول ہے کہ ہر مسلمان کو یہ مدنی پھول اختیار کرنا چاہیے.
بے شک علم دین تو مسلمان علم دین کے بغیر ہے کس کام کا، اس کو ہر قدم پر علم دین کی محتاجی ہے، شریعت کی محتاجی ہے، یہاں تک کہ وقت جاننا نمازوں کے، روزوں کے، حج کے، جو دار و مدار ہے اوقات مت ہے. تو اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وقت کا جاننا فرض ہے، نمازوں کے اوقات معلوم ہو، روزوں کے اوقات معلوم ہو. تو یہ اب تو بڑا آسان ہو گیا، تو یہ مطلب کہ جیسے نظام الاوقات اپنے پاس ہے پانچوں نمازوں کے ٹائم، تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم دیکھ کر لے لیتے تو یہ فرض بآسانی پورا ہو رہا ہے. اب نظام الاوقات بھی نہ رکھے اب نصیب اپنے. اسی طرح یعنی کہ یہ بنا بنایا ٹائم ٹیبل اپنے مکتبے پر ملتا ہے الحمدللہ. باب المدینہ والوں کے تو مزے لگے پڑے, بلکہ پورے ملک یا پوری دنیا کا بھی نظام الاوقات آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتا ہے. الحمدللہ پوری دنیا کا نظام الاوقات موجود ہے.
27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے باپا موجود ہیں.
اب آدمی اس سے استفادہ نہ کرے تو میں کہاں جاؤں؟ مدینے
لے چلیں بابا,
جائیں تو جائیں کہاں؟ تو
مدینے میں.
مدینے کے سوا اپنی منزل اور کون سی ہے؟ کہ جنت میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ مدینے والے کے صدقے میں جانا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ وقت تو روزہ یہ وقت سے ہی ہوگا, چاند تو اس کا تعلق بھی ظاہر ہے اوقات سے ہی ہے کہ اتنے دن ہو گئے اتنے دن ہو گئے بھائی چاند دیکھو. چاند دیکھا تو کسی نے دیکھا تو گواہی دی, تو یہ ایک نظام بنا ہوا ہے. اس کے بھی پھر ایک سے ایک مسائل ہے. یہ کہ پھر سحری کا وقت تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے, اب کھاتے رہے جب تک اجالا نہیں ہوا. تو اب یہ کہ کیسے پتا چلے کہ یہ صبح صادق کا اجالا ہے صبح کاذب کا اجالا ہے, صبح صادق ہوئی نہیں ہوئی؟ بھائی بادل چھائے ہوئے, اب بارشوں کا دن ہے تو سورج ہی نظر نہیں آتا. اب بعض تو ایسے ممالک ہیں جہاں کئی کئی دن تک وہ سورج نظر ہی نہیں آتا, رات ہی رات ہوتی ہے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ تو ایسوں کے لیے وہاں کے مطابق اوقات جانا فرض رہے گا کہ ان سے فرض عبادات کا تعلق ہے. تو فرض کے ساتھ جو مطلب ہے منسلک ہیں کہ جن کے بغیر فرض پر عمل ناممکن ہے, تو ان فرائض کا جاننا بھی فرض ہو جائے گا. یہ لوازمات ہیں اس کے. اب کسی پر حج فرض ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جب حج فرض ہو گیا تو اس کے لیے یہ جاننا بھی فرض ہے کہ حج کون سی تاریخ کو ہوتا ہے. اب اس کو پتا ہی نہیں ہے وہ عاشورے کے دن جا کر میدان عرفات میں بیٹھ گیا تو حاجی صاحب تھوڑی ہو جائے گا. تو اس کو معلوم ہونا چاہیے. یہ میرے مدنی دیوانے بتائیں گے کون سی تاریخ کو آج ہوتا ہے, سوچ کے بولو. کوئی تو ہوگی, 9 ہوگی, 10 ہوگی, 8 ہوگی.
او بھائی کام کرے نا, یہ جتنا نے جواب دیا ہے نا
یہ ہاتھ اٹھا.
نہیں نہیں, سب کو ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھ اس تاریخ کو عرفات کے میدان میں لے جائے نا,
ایک دم پکا ہو جائے
تو ان کو پتا چل جائے گا کس دن عرفات کے میدان میں.
یہ ہوش میں ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ تاریخ آج وہی ہے. وہ ایک دم وہ جھومتے رہے روتے رہے تو
اگلے دن مزدلفہ میں پوچھ لیں گے نا بابا کہ کل کا تاریخ.
مزدلفہ اگلے دن جائیں گے پچھلے دن جائیں گے؟ یہ بھی تو پوچھ لے تو میرے کو
پوچھے بابا. ارے بابا پوچھ لے,
یہ تو حج کہاں ہوتا ہے تو پتا چلے حج کہاں ہوتا ہے. ابھی بولیں گے جمعے کو ہوتا ہے تو
ابھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ بابا ابھی یہ کہتے ہیں بابا یہی ہم ایک کام کرتے بابا آپ کے ساتھ سفر کروا دیں پھر بتائیں گے کہ کون سی بات کہاں کس دن ہوتی ہے.
نہیں اچھا کس کس کو معلوم ہے, بولنا نہیں ہے, کس کس کو معلوم ہے کہ حاجی کہاں ہوتا ہے؟ یہ طلب آپ نے ان کو معلوم ہوگا, مگر یہ ہاتھ اٹھا کیسے پتا چلے گا؟ سب کو کنفرم پتا ہے کہاں ہوتا ہے. کوئی مکہ بولے گا, کوئی مدینہ بولے گا, کوئی بغداد بولے, پتا نہیں کیا کیا بولیں گے. اچھا یہ بتاؤ کہ مکے شریف کی فیور میں کتنے کے مکے میں حج ہوتا ہے؟ وہ یاد ہوتا ہے صرف مکے میں حج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ یار یہ تو تھوڑے مدینے والے زیادہ لگ رہے ہیں. تھوڑے سے اسلام بھائی کہ جو بول رہے ہیں کہ مکے میں حج ہوتا ہے. اچھا مدینہ شریف میں حج ہوتا ہے, یہ کتنے اس کی فیور میں؟ تو اور بھی تھوڑے ہوئے. کتنے مدینہ شریف میں حج ہوتا ہے؟ ایک. بس یہ دوسرے نے وہ ہاتھ نیچے کر لیے, یہ گھبرا کے شاید ہاتھ نیچے کر لیے کہ وہ کوئی نہیں اٹھا رہا تو کچھ اس لیے نہیں بتاؤ مت. ابھی آپ کی کسوٹی ہو رہی ہے.
میرے مدنی چینل کے ناظرین تو بابا محروم رہ گئے, ان سے تو پوچھتے نہیں ہیں. ارے وہ بتا بھی دے تو آپ
چل مدینہ کیسے ہوں گے؟ اچھا تو مدینہ شریف میں حج نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ یہ کہتے سوچ کے بولنا. نہیں یہ ابھی بولنا نہیں, میں پوچھوں گا نا. اب دیکھو حج میں کہاں کہاں جاتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں, شاید اتنا یاد نہیں ہوگا. مینا میں جاتے ہیں. کون سی تاریخ جاتے ہیں بتائے گا کوئی معلوم ہے؟ دو چار کو معلوم ہے. 8 تاریخ کو مینا میں جاتے ہیں. یہ سب یہ سمجھو حج کے مناسک شروع ہو رہی ہے. تو 8 تاریخ کو مینا میں جاتے ہیں. پھر اچھا مینا میں حج ہوتا ہے؟ یہ کون 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 بولے گا مینا میں حج ہوتا ہے؟ کوئی تو جس کو حاضر نہ ہو اٹھانے دو. یہ کسوٹی ایک دلچسپی بھی ہے, ناظرین کو بھی دلچسپی ہے اگر یہ آپ کے یہ ہاتھ اٹھانے کے مناظر جا رہے تو.
ناظرین بھی اپنے اپنے گھروں میں ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں بابا, بعد میں ان کو تو پتا چل جائے گا کہ صحیح اٹھائے گا غلط اٹھائے گا.
ناظرین بھی ہاتھ اٹھا لیں کیا؟
ان کو تو پتا چلے گا ہم نے صحیح اٹھایا غلط اٹھایا. یہ کہ ان کو کوئی دیکھ ہی رہا ہے, اپنے اپنے تو بب کے اوپر ہنستے رہیں گے.
گھر والے تو دیکھ لیں گے نا, ایک دوسرے کو بولیں گے کہ تم نے صحیح اٹھایا تم نے غلط اٹھایا, یوں تو ہوگا.
یہ ان کو بھی اجازت دے دے بابا,
میرے میں ڈانگ کوٹیں گے. تو اچھا, تو مزدلفہ کا نام سنا آپ نے؟ کس کس نے سنا ہے؟ مزدلفہ میں حج ہوتا ہے؟ کس کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کعبہ شریف میں حج ہوتا ہے, یہ کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھتے ہو یار, دیکھو تین چار پانچ سات کچھ ہیں کعبے میں حج کرنے والے.
اچھا,
اور میدان عرفات میں بھی جاتے ہیں 9 تاریخ کو. میدان عرفات میں حج ہوتا ہے, یہ اس کے فیورر کتنے؟ یعنی اکثریت پر فیصلہ ہو جائے ضروری نہیں ہے, تو اکثریت آج کل داڑھی منڈواتی ہے, مگر فیصلہ یہی ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے. اکثریت نماز نہیں پڑھتی, لیکن شریعت کا فیصلہ ہے کہ نماز فرض ہے, معاف نہیں ہے. اکثریت نے ہاتھ اٹھا لیا, صرف اس اکثریت کے اٹھانے سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ میدان عرفات میں حج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائے, میدان عرفات میں حج ہوتا ہے نہیں ہوتا, تو سمجھدار ہو گئے, کچھ ہاتھ نیچے ہوئے. یہ واقعی ان کو پریکٹیکل کروانا پڑے گا ان کو. اس کرو اللہ جل جلالہ عمن والہ وجل سبحانہ. تو اب یہ پریکٹیکل کے لیے ایک تو اس کے لیے اخراجات چاہیے.
اب آپ سے تو ہم نے یہ شعر سنا ہے, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے.
ظاہری وسائل اگر ہے کسی کے پاس تو ابھی سے ہیں, تو ظاہری وسائل سے بھی جانا کافی, جائے گا ضروری نہیں نا. ظاہری وسائل ہیں تو نہیں جا سکتے. مکہ شریف جاتے حج کرتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں, مدینے نہیں جا سکتے. اچھا, مرد فوت ہو جاتا ہے. اب ایک کیس ہوا تھا وہ کہ وہ حاجی صاحب فوت ہو گئے, اب وہ جو بیوہ تھی وہ بڑی بیچاری افسردہ تھی کہ میں مدینے جاؤں گی, مانتی نہیں تھی. پھر مجھے لے جایا گیا پردے میں رہ کر, میں نے اس کو لیکچر دیا, سمجھایا کہ پر عزت ہے اور عزت واجب ہے, آپ مدینے نہیں جا سکیں گی. اس طرح میں نے سبھی مان گئی تھی, تو اس طرح جاننے والے تھے اپنے اسلام بھائی. یہ کہ دیکھو وہ فوت ہو کر بیچارے مدینے پاک نہیں جا سکے, پہلی بار حج پہ گئے تھے, مدینے کی تڑپ لے کر سب زمانے والے تھے, اور وہ بیوہ جو تھی بیچاری وہ بھی روتی رہ گئی نہیں جا سکی. حالانکہ وہ بیمار نہیں تھی, لیکن عزت حکم شریعت سر تسلیم خم, اس پر اپیل نہیں, عقلی دلیل نہیں چلے گی کہ بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کیے, آئندہ کب حاضری ہوگی تو یہ ہوگا, کچھ بھی اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے. تو اس طرح بہرحال یہ کہ ظاہری اسباب ہونے چاہیے.
اب ہمارے مسجد جگہ کے ناظر نے بھی ایس ایم ایس کیا ہے کہ حج کہاں ہوتا ہے. مسجد نمرا کہتے ہیں کہ عرفات میں مسجد نمرا ہے, وہاں حج ہوتا ہے.
ان کا نمبر نہیں بتا,
نہیں بتا
بےچارے کے پول نہیں کھولنا. مسجد نمرا جو ہے نا, یہ آدھی میدان عرفات میں آدھی باہر ہے, آدھی مسجد نمرا میں حج ہوتا ہے, یوں کہہ سکتے ہیں. دراصل وہ حج ہوتا ہے, حج کے اوقات کون بتائے گا آپ میں سے؟ حج کے ایکوریٹ اوقات کھڑے ہو کر بتا دیں, میں پین انعام دوں گا. صحیح اوقات بتانا, غلط ہوگا تو آپ کوئی فائن نہیں کروں گا. آپ پین تو نکال لو, سبز پین. ہاں بتائیے, یہ تجربہ کر لگتے حج پڑھا ہے, میں حاجیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ حج کس ٹائم پہ ہوتا ہے, بتا دیجیے.
مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر حاضر ہونے کا نام حج ہے. 10 ذی الحج کو حج ہوتا ہے الحمدللہ.
جی 10 ذی الحج کو جی. ابھی حج نہیں کیا نا آپ نے؟
الحمدللہ کیا.
الحمدللہ
آپ کے صدقے سے
کیا کیا تھا کیا ہی نہیں. صحیح ہے, اور دیوانے جڑے ہوتے ہیں نا عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عقل مندا ایویں عمرہ گالیاں میری پین آپ نے بچا لی شکریہ. دس زلیجا کو نہیں ہوتا, نو زلیجا کو ہوتا ہے. دس کو قربانی ہوتی ہے, پنڈ ہوتا ہے, طواف و زیارہ بھی ہوتا ہے. کون بتائے گا کس تاریخ کو حج ہوتا ہے؟ یہ تو
بابا ویسے صحیح جواب پر تو سارے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں, آپ غلط جواب پر توبہ دے رہے بابا.
یہ غلط جواب نہیں, غلط جواب والے کیسے دوں بابا, تو صحیح والے کیا گزر کے اس کو نہ دوں؟
تو پھر صحیح کو بتا دے گا بابا.
نہیں میں نے یہ کہا میں آپ کو جرمانہ نہیں ڈالوں گا, یک طرف ہے
ایک ہوا بابا, کو دوسرا ہو سکتا ہے صحیح بتا دے,
ہو سکتا ہے وہ توحفہ لے جائے.
کون بتائے گا؟
حاجی صاحب آپ پر تو زیادہ سزا ہونی چاہیے, تجربہ کہہ رہے ہیں. تو 7 سال پہلے الحمدللہ ایک ہی بار گئے
امیر علیہ سنت نے,
ایک بار چل مدینہ سے بھی گزارا نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بار گئے پھر بھی بھول گئے بےچارے.
وہ تو بابا آخر تک یہی یقین کرنا پڑے گا میں چل مدینہ ہو گیا ہوں.
اچھا حج کو عوام الناس ہے نا, عوام الناس کو نہیں پتا ہوتا کہ حج کیا ہوتا ہے. یہ حج میں 9 تاریخ کو جو حج کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ پتا ہے کسی کو؟ حج کس عمل کو بولتے ہیں وہاں کے, کس کو پتا ہے کس عمل کو بولتے ہیں حج؟ کس کو؟ عصر تا مغرب میں ٹھہرنے حج بولتے ہیں. آپ فرمائیے. اچھا 9 تاریخ کو وہ آج کے لاتے,
9 تاریخ کو
احرام کے ساتھ. اچھا بکو کے عرفہ 9 ذی الحجہ کو حج. چلو بھائی اور کوئی نہیں آ رہی ہے. کس دن سال میں کبھی بھی نہیں, تو اس کے اوقات بتاؤں گا. حج کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کب سے لے کر زیوال, یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ زوال سے لے کر طلوع آفتاب, 9 کی زوال سے لے کر 10 کی طلوع آفتاب. اچھا 9 کی غروب آفتاب تک ایک لمحے کے لیے احرام کے ساتھ چلے گئے میدان عرفات میں تو حج ہو گیا آپ کے نزدیک, ٹھیک ہے نا؟ یہ درست ہے جواب؟ دیکھو آپ لوگ سب طلبا ہوں, میں ابھی بول کھولتا ہوں, یہ جامعہ کے ہمارے طلبا ہیں, ان کی معلومات کا حال یہ ہے. ابھی تک درست تعریف جو میری مطلوب ہے وہ دیکھو ابھی ہے, اسلامی بھائی بیان کر دیں گے شاید, لگتا ہے کہ وہ طلبا سب پیچھے رہ جائیں گے. طلبا اس کا مطلب تیاری نہیں کرتے, مطالعہ نہیں کرتے. اور مدنی انعامات میں چل مدینہ والوں کے لیے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس نے رفیق الحرمین پوری پڑھی ہو, تو آپ نے پڑھی ہوتی تو شاید آج آئیں بھائی شائع نہ کرتے. چلیے بیٹے آپ بتاؤ, پین شاید بڑے اعتماد سے کھڑے تمہیں دو کیا ہوتا ہے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پر 9 ذی الحجہ کو عصر تا مغرب میں احرام کی حالت میں وہاں پر ایک لمحہ بھی اگر رہے تو انشاءاللہ حج ہو.
چلو آپ جامعہ کا طالب علم نہیں ہوئی سکری گئی, میں تو آپ بتا دو گے. یہ تو سیم انہوں نے بھی یہی بتائی.
بابا 100 میں سے 100 نمبر تو ٹھیک ہے, لیکن بابا 33 پاس ہوتا ہمارے یہاں.
100 میں سے ایک نمبر تو لے یار, یہ تو حج ہے. اب 4 نمازیں ہیں تو کوئی بولے 3 سجدے کر لے تو بھی صحیح ہے, تو ہر رکعت میں 1 سجدہ ہو جائے دوسری میں 3 کر لے تو صحیح ہو جائے گا. تو یہ تو کہاں ایک نمبر بھی ملے گا اس کو. یہ کہنے کا حج کب ہوتا ہے, اس کا کہاں سے کہاں تک وقت ہے, تو یہ نہیں بتا پا رہے, تاریخ میں بھول جاتے ہیں. اب فجر کی نماز بولے عشاء میں پڑھتا تو میں اس کو آدھا نمبر بھی نہیں دوں گا یار, کیسے دوں گا؟ چلو آپ بھی حسرت نکال لو. طلوع آفتاب کہاں پر؟ وقوع عرفات میں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقوع عرفات میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تاریخ 9 ذوالحجہ. جواب غلط ہے. اب میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں آتا ہے. اچھا میرے کو پھر نہیں میرے کو کیا انعام دو گے میں بتاؤں گا. تو یہ بھی تو قافلہ 12 ماہ دیں گے. سبحان اللہ. دیکھو ہمارے دعوت صاحبوں کتنا علم دین کا شوق ہے. ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کا سفر کریں گے میں صحیح جواب دے دوں. تو اچھا اب یہ کہا اب آپ لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ معلوم ہے نہیں تو میں نے جواب صحیح دیا اس کی تصدیق کون کرے گا. نہیں یہ بھی نہیں چلے گا یار. نہیں شرعی معاملات میں آنکھیں بند کر کے تصدیق کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے. غیر شرعی قصدن نہیں فرمائی نا. اگر میں خطا کا پتلا ہوں اور میری خطائیں ثابت ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے رجوع کر چکا ہوں کچھ بول کے بھول جاتا ہوں. تو چلو میں عرض کرتا ہوں 12 ماہ کون سفر کرے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. درس نظامی بھی کریں گے اور اس دوران 12 ماہ کا سفر بھی کریں گے. تو جلدی سے تاریخ بتاؤ کب کب کریں گے. ربیع الغوث کے بعد 12 ماہ. سبحان اللہ. مدرس کور کے بعد. سبحان اللہ. اچھا تو قلم اور پیج نکالو آپ لکھ لو آپ کو کام آئے. 8 ذوالحجۃ الحرام کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک 6 نمازیں منا میں پڑھنا یہ حجی کے لیے سنت الموقدہ. اور حج کے 2 ارکان ہیں. حج کا رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفات. تو وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا. وقوف عرفات نام نہیں ہے, نام عرفات ہے. ہم لوگ میدان عرفات بولتے ہیں اس کو. تو وقوف عرفات جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے کہ اگر یہ فوت ہو گیا تو حج ہوگا ہی نہیں. تو اس کا وقت جو ہے یہ 9 ذوالحجہ کو ابتدائے وقت ظہر کوئی زوال آفتہ. تو جب ظہر کا وقت شروع ہوتا نا اس وقت حج کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. تو وقوف عرفات کا وقت ہے 9 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 10ویں کے صبح صادق تک. اچھا اس پیریڈ میں احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی حاجی میدان عرفات میں داخل ہو گیا, ہوا جہاز میں گزر گیا اس کی فضاؤں سے, تب بھی وہ حاجی ہو گیا. البتہ غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا یہ جائز نہیں ہے کہ اس پر دم واجب ہوگا. اگر کوئی وقوف عرفات کیا کسی نے 9 ذوالحجہ کو اور 9 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل گیا تو اس کا حج ہو جائے گا لیکن اس پر دم واجب آئے گا. اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا پھر غروب آفتاب سے پہلے پہلے اندر آ گیا میدان عرفات میں تو دم ساقط ہو گیا, تو دم دینے کی اب ضرورت نہ رہی. مسجد نمرہ میں وقوف عرفات اس صورت میں درست ہوگا کہ مسجد نمرہ کا آدھا حصہ میدان عرفات میں اور آدھا حصہ میدان عرفات کے باہر ہے. تو اگر میدان عرفات والے حصہ مسجد میں اگر اس نے وقوف کیا تو اس کا حج ہوا, اور اگر زوال کے بعد وہ وقوف عرفات اس نے مسجد کے اس حصے میں کیا تھا جس میں حج ہو جاتا عرفات کا حصہ وہ, اور اب باہر نکل آیا غروب آفتاب سے پہلے پہلے تو وہی دم واجب ہوگا, اس پر حج اس کا ہو چکا. کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ آگے تو حج ہو گیا. تو وہاں غالباً لکھا ہوتا مسجد نمرہ میں کہ یہ حدود سے باہر ہے عرفات کی, شاید لکھا ہوتا ہے مسجد نمرہ میں کہ یہ حصہ جو ہے حدود عرفات سے باہر ہے. یہ مجھے اسے یاد پڑتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے. وہاں کا عمل جو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں کون سا ایسا عمل ہے جس کو حج کہا جاتا ہے, تو وہ عوام الناس جیسے اس نے کہا نا نمرا میں, تو وہ اصل وہ نماز پڑھی جاتی ہے مسجد نمرا میں, وہ میدانوں میں سفید لگی ہوتی ہے, اور کچھ یعنی کہ آدمی اب ظاہر ہے اس کے لیے وضو بھی شرط ہے نماز کے لیے, اور بھی شرائط ہیں, دو نمازیں زہر اور عصر کی ادا کرنے کے لیے, وہاں ہر حجی اپنے طور پر زہر اور عصر جمع کر کے نہیں پڑھ سکتا, اس کی مطلب شرائط ہیں, بادشاہ اسلام ہو یا اس کا معذون ہو وغیرہ. اچھا تو اب یہ کہ ہم لوگ تھکے ہارے پہنچے تھے, تو وہ نماز کی چت ترکی میں تھی اور ہر طرف لوگوں نے صفحے بنائی ہوئی تھی, ہم کو گزرنا تھا وہاں سے اور افراتفری تھی, تو وہ لوگ یہ بولتے تھے اے ہن حج تو پڑھ لو, لیکن کہاں تم لوگ اپنی جگہ تلاش کر رہے ہو, پہلے حج پڑھ لو حج. تو اس سے مجھے وہاں پتا چلا کہ عوام الناس وہ جو دو نمازیں مسجد نمرہ میں پڑھی جاتی ہیں اس کو حج سمجھتے ہیں. اسی بیچارے نے وہ ایس ایم ایس کیا, وہ بھی اسی کانسیپٹ سے کہ وہاں حج ہوتا ہے, تو حج میں دو نمازیں وہاں مسجد نمرہ میں پڑھنے کا نام حج نہیں ہے. حج وہی جو میں نے پہلے کیا کہ وہ وقوف ہے عرفات, ایک لمحے کے لیے بھی احرام کے ساتھ وہ گزر گیا تو اس کا حج ہو گیا. نمازیں تو لاکھوں لاکھ حاجی اپنے اپنے خیموں میں پڑھتے ہیں, با جماعت پڑھتے ہیں بےچارے, سب جماعتیں کرتے ہیں, سب وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے, نہ جگہ بھی نہیں ہوتی, جگہ ملتی نہیں. مسجد نمرہ میں داخلہ آسان تھوڑی, او نو رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے, پھر وہ سورج کی بھی ٹھیک ٹھاک حاضری ہوتی ہے, گرمی کے دنوں میں تو بھیجا پگھل جائے آدمی کا, ایک مبالغہ ہے, اتنی سخت گرمی شریف ہوتی ہے, گرمیوں میں بھی حاضری کی سعادت ملی ہے, جل گرمی بہت گرمی ہوتی ہے, میدان عرفات میں عرب کی گرمی تو مشہور ہے, لاشیں گر جاتی ہیں گرنے والوں کی. تو اس طرح وہ حج نماز کا نام نہیں ہے, نمازیں پڑھنی پانچوں نمازیں, خدا نہ خواستہ کسی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی میدان عرفات میں جا کر, جان بوجھ کر نہیں پڑھی, تب بھی وہ حجی تو ہو گیا, یا بالفرض وہ بے ہوش ہے, بے ہوش ہی پڑھا رہا, تو اب یہ کہ وہ مرفوع القلم ہے, قلم اٹھا ہوا ہے, اس سے نماز نہیں پڑھ پا رہا, وہ ہوش ہی نہیں ہے, حجی تو ہو گیا. یعنی یہاں تک کہ مریض ہوتے ہیں بے ہوشوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا حجی کو مریض ہے بے ہوش ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی بے ہوش کو بھی اٹھا کے میدان عرفات میں ڈالتے ہیں کہ اس کا حج ہو جائے, احرام بندھا ہوا بےچارے کا. تو بہرحال یہ کہ وہ یہ ہوا آپ کا میدان عرفات میں حج. اچھا اب نو ذوالحجہ کو غروب آفتاب کے بعد, اچھا جو لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں نا خیموں میں ظہر اور عصر, تو وہ جو جماعت سے معزون ہو یا تو بادشاہ اسلام ہو یا معزون ہو, تو وہ تو ظہر اور عصر ملا کے پڑھتا ہے اور وہاں لوگ پڑھتے ہیں, تو جیسے اس کے شرائط ہیں جیسے میں نے عرض کیا, تو اپنی اپنی جو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے, وہ ملا کے نہیں پڑھیں گے. پھر اب مغرب کے بعد غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے تو اب وہ اب چلنا ہے, کہاں چلنا ہے, مدینے. کہاں چلنا ہے بھائی, بس مدینے چلنا ہے, نہیں فی الحال کہاں چلنا ہے, مزدلفہ, مزدلفہ. تو اب چلنا ہے مزدلفہ, اور مزدلفہ پہنچنا ہے, اور مزدلفہ کے وقوف کا وقت اگر کوئی بتا دے تو اس کو ایک قلم بھی دوں گا اور انشاءاللہ عیدی بھی دوں گا. یار یہ بےچارا دوسری بار اٹھا, ان کو پین دے دیتے ہیں, امامے کی فیس لے لیتے, مدنی فیس. ہاں بھائی دیکھو ایک اسلامی بھائی نے ناز خان نے بتا دیا ہے میرے کو, ان کو انشاءاللہ میں دوں گا تحفہ, لیکن میں آپ کی کسوٹی ہے نا, بھی تو غروب سے طلوع تک ہے. اچھا اور کوئی بتائے گا, صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ کون سا دن؟ 8 تاریخ کو. نہیں ان کو ان کو یاد کر رہے تھے بےچارے جو، نہیں سوچ کر رہا تھا. آپ نے حج کیا ہے؟ نہیں کیا. والد صاحب نے کیا. اچھا آپ حاجی نہیں ابن حاجی ہیں. سبحان اللہ اللہ اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے پین تحفے میں لیا، امامہ سجا حاجی صاحب نے 12,000 نقد دیے، 1,00,000 روپے بعد میں بھیجوائیں گے، اور یہ مدنی چینل کے لیے. جزاک اللہ. دس ذوالحجہ کو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، دس ذوالحجہ کو یہ وقوف عرفات ہوتا ہے. اچھا ان کی تصدیق کون کون کرتا ہے؟ تصدیق، مگر میں آپ کو پوچھوں گا تو پتا چلے گا تصدیق میں بھی کہیں تقسیم نہ ہو جائے. آئیے وقوف عرفات کا ٹائم بتا رہے ہیں، وقوف مزدلفہ کا ٹائم بتا رہے ہیں. جواب درست ہے، خوشی میں کہ آپ کا جواب درست ہو گیا. ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کا بھی تحفہ قبول کر لیں. نگران شورا کے ہاتھ ان کو سبز قلم اور پیدی. اور داڑھی بھی چھوٹی لگتی ہے ان کی، داڑھی بھی پوری رکھنی ہے ایک مٹی، انشاءاللہ توبہ بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. دیکھو یہ حاجی نہیں ہے، ابن حاجی ہے. اور کیسا جواب؟ صحیح جواب دے دیا. یہ انشاءاللہ مبلغ بنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. اچھا یہی جواب ہمارے ناتخوان نے بھی دیا تھا، ان کو بھی تحفہ دے دیتا. ماشاءاللہ. اچھا تو یہ مزدلفہ جو ہے یہ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے چلیں گے تو عشاء کا وقت عموماً آ جاتا ہے. اگر بالفرض عشاء کا وقت شروع نہیں بھی ہوا تو اس دن مغرب کی نماز حاجی جو ہے وہ مغرب کے وقت میں نہیں پڑے گا، اس کے لیے قضا کرنا ضروری ہے، اور وہ قضا نہیں ہے. عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنی ہے اور وہ ادائیت ہے، گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، حکم شریعت ہے. خلاص. تو اب وقوف مزدلفہ میں جا کر حاجی جو ہے وہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑے گا، ایک اذان اور ایک اقامت سے. مغرب اور عشاء، یعنی کہ مغرب کے فرض پڑے سلام پھیرا اور فوراً عشاء کے فرض پڑے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں نوافل جو پڑھنی ہے پڑھے، اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھے گا. اور یہ آج کی رات حاجی کے لیے مزدلفہ کی یہ رات جو ہے بڑی افضل مبارک رات ہے. علماء فرماتے کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے یہ دسویں رات. اب اس کا وقت جو نا وقوف کا، یہ صبح صادق جب ہوگی نا، فجر کا وقت شروع ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کے وقوف کا وقت ہے مزدلفہ میں. اب اس دوران ایک لمحہ بھی کوئی اگر حاجی میدان یعنی مزدلفہ میں ہے تو اس کا وقوف ہو گیا. مثال کے طور پہ وہ چلتا رہا چلتا رہا، مینا کے بارڈر پہ پہنچ گیا، مینا شروع ہونے سے پہلے مزدلفہ میں رکا ہوا ہے، اور جیسے ہی صبح صادق ہو گئی اور اب یہ مینا میں داخل ہو گیا، تب بھی اس کا مزدلفہ کا وقوف ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر کسی نے مزدلفہ میں فجر پڑی تو اس کو بھی وقوف مزدلفہ مل گیا، مزدلفہ میں اگر اس نے فجر کی نماز ادا کی وقت کے اندر. یہ اچھا، اب مینا میں جا کر کیا کرنا پتا ہے؟ مزدلفہ میں وقوف کر لیا، اب صبح کیا کرنا ہے؟ شیطان کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو ذلیل کریں گے، کیا ماریں گے اس کو؟ گولیاں نہیں، گولیاں نہیں ماریں گے، اس کو فائر نہ کر دیں یا بم سے اڑا دیں، کیا کریں؟ کنکریاں مارنی، کنکریاں ہی مارنی ہے یا جوتے نہیں مارنے؟ نہیں مارنے جوتے، سمجھدار ہو گئے ہو؟ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے آقا نے کیا، ہمارے آقاؤں نے کیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں ماری ہیں. اب ہم پتھر نہیں ماریں گے، جوتے نہیں ماریں گے، وہ مشروبات کے ڈبے نہیں ماریں گے، لوگ مارتے ہی ہیں، ہم یہ نہیں ماریں گے، ہم ماریں گے کنکریاں. اور یہ ہماری کنکریاں جو ہے وہ بم سے بھی زیادہ شیطان پر اثر کریں گی، کیونکہ ظاہری طور پر وہ شیطان کو کنکری لگتی نہیں ہے لیکن شیطان کی ناک کٹتی ہے، ذلیل بولتا. جیسے کہ نہیں وہ بھائی فلاں صدر کا تو پتلا جلاتے ہیں، دیکھا کبھی پتلا جلاتے ہیں احتجاج اور ہڑتال میں؟ تو وہ تو اپنے محل میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہاں اس کی ناک کٹ رہی ہوتی ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری یہ تذلیل ہو رہی ہے، میری ذلت ہو رہی ہے. تو وہ کنکریاں مارنے سے شیطان ذلیل ہوتا ہے کہ اتنے میرے مخالف، اتنے مخالف کی کنکریاں مار رہے ہیں، حالانکہ وہاں تو ظاہر پتھر کا ایک ستون ہے، ظاہری طور پر شیطان نہیں ہے وہاں، لیکن اس جگہ پر حقیقت میں شیطان کو کنکریاں ماری گئی تھی. اب یہ اس کی یادگار ہے، حج سارا جو ہے وہ نیک بندوں کی یادگار ہے، تو اس لیے وہاں کنکریاں مار کے شیطان کو ذلیل کریں گے، اتنی کنکریاں ماریں گے جتنی شریعت نے ہم کو حکم دیا. کتنی ماریں گے؟ سبحان اللہ، سات سات کنکریاں ماریں گے، اور کنکریاں مارنے کے بعد سوچ کے پکی بات کون کون قربانی کی فیور میں پڑھوائیں گے، لڑی پڑی چوڑا قربانی نہیں کریں گے، پیسے نہیں ہے، غریب لوگ لگتے ہیں یہ، ہے نا؟ نہیں اس وقت تو پیسے ہوں گے نا اپنے پاس. اگر حج تمتو کیا ہے تو اب قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر افراد کیا ہے تو واجب نہیں ہے، قران کیا تب بھی واجب ہے. حج کے شکرانے کی قربانی ہے، یہ بقرعید والی قربانی نہیں ہے. تو اب یہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے، اور اس کے بعد ٹنڈ کروائیں گے، حلق کروائیں گے اس کو، ٹنڈ. ٹنڈ کروانے کے بعد احرام کھول لو گے؟ سوچ لو، احرام کھول لو گے؟ سوچ لو. ہاں حاجی صاحب تسی بتاؤ، تسی دسو جی. نہیں یہ اتار لو گے چادر احرام کی، انشاءاللہ اتار احرام ختم ہو جائے گا. نہیں حاجی صاحب پھر ایک پوائنٹ ہار رہے ہو. نہیں نہیں احرام کی پابندی ختم نہیں ہو رہی، ابھی ابھی کچھ باقی ہے، اتنی سی باقی ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ سب سے بڑی پابندی باقی ہے ابھی. ہاں یہ چل مدینہ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ پریکٹیکل ہوگا.
اے بابا یہ دیکھیے کہ جب امامہ باندھنے کے بعد کافی قریب چلے گئے، امامہ باندھنے کے بعد جواب کے کافی قریب چلے گئے،
ماشاءاللہ جواب کے کافی قریب آ گئے، اب جواب درستی کی طرف آ رہا تھا، ماشاءاللہ. ہاں بھائی
ٹنڈ تو ہو گئی نا، بال تو کٹوا لیے، اس کے بعد کتنے کٹوائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟
نہیں ٹنڈ کروانے کے بعد سن لو، آپ چلو آپ حسرت نکال لو، بولو ٹنڈ کروا لیا، مکمل ختم ہو گئی، ظاہری بات ہے، باطنی بات ابھی باقی ہے کچھ. ہاں وہ حاجی صاحب تسی دسو، وہ سفید یہ میں زبان آپ کی اپنی ہے، بولے جاؤ یار، کلی اختیارات ہیں، بولے جاؤ. غسل کرنا ضروری ہے. منجا یار کنفیوز نہیں، ابھی احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوئی. احرام کی پابندیاں یعنی کہ سمجھو کہ سب ختم نہیں ہوئی، ختم ہوئی ہیں لیکن ابھی کچھ باقی ہے. وہ کچھ جو ہے وہ سب پر حاوی ہے، یوں سمجھ لو ایک طرح سے. وہ یہ ہے، ہاں وہ میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ اب عورت حلال نہیں ہوئی، طواف و زیارہ کے بعد وہ حلال ہوئی، تو احرام کی یہ پابندی باقی ہے. اگر اس نے طواف و زیارہ نہیں کیا تو زندگی بھر جو ہے، چاہے برسوں گزر جائیں، وہ عورت حلال نہیں ہوگی. اگر وہ عورت ہے تو اس پر مرد حلال نہیں ہوگا. شادی اگر کی بھی تو عورت حلال نہیں، کمارا بھی تھا بالفرض ہو. تو اس لیے وہ یہ پابندی ہو نا، یہ طواف و زیارہ کے بعد ختم ہوگی. طواف و زیارہ کے اکثر حصے بھی اگر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پابندی ختم ہو جائے گی. مثلا چار پھیرے کی طواف و زیارہ کے، تو اب یہ پابندی ختم ہوئی. اب طواف و زیارہ کے بعد کیا کریں گے؟ ایک کام باقی ہے، اتنی جلدی نہ کرو، مدینہ جانا انشاءاللہ، ہک باقی ہے. ہم پاکستان سے جائیں گے نا انشاءاللہ، تو ہمارے اوپر ایک ابھی ایک کام باقی ہے. ایک نہیں، سوری یار، اور کام باقی ہے. مطلب نہیں، اب میں جلدی جلدی بتا دوں، بہت لمبا ہو گیا. ابھی اپنے اوپر وہ طواف وداع، طواف رخصت باقی ہے، یہ واجب ہوتا ہے. اگر طواف زیارہ کے بعد نفلی طواف بھی کر لیا نا، تو یہ طواف رخصت ادا ہو گیا، جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا. اور ابھی گیارہویں کی تے بارہویں کی رمی کرنی باقی ہے. تو بارہویں کی رمی یعنی کنکریاں مارنے کا جو ہے، یہ اب پہلے دن تو ایک ہی شیطان کی خبر لی تھی نا، اب گیارہویں اور بارہویں کو دونوں دن تین تین شیطانوں کو مارنا ہے، کافی مشقت ہے. نہیں چھوڑیں گے شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے. اور اس سے بھی اپنے انشاءاللہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے
انشاءاللہ.
تو اب یہ کہ طواف زیارہ اگر کر چکے تھے تو بارہویں کی رمی کرنے کے بعد مدینہ پاک کی حاضری ہوگی، اور اگر رمی سے پہلے یعنی دسویں کا طواف زیارہ کر لیا، اس میں رمی کر لی تو وہ کر لیا طواف رخصت، تو وہ ہو جائے گی کہ کنکریاں مارنے کے بعد. لیکن ہاں صحیح بھول گئے، میں بھول گیا تھا اصل حج کی صحیح نہیں کی.
بابا آپ نے تو صحیح وہ مینا جانے سے پہلے کر لی ہوگی نا،
پہلے بھی ہو سکتی ہے. احرام حج کا جب باندھ لیا، حج کا احرام باندھنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، حج کی نیت کر لی نا، تو اب احرام شرط نہیں ہے اگرچہ صحیح کے لیے، لیکن حج کے احرام کی جب نیت کی تو اب یہ، اب یہاں سے گیا تو اپنے عرف تو نہیں بولتے حج کے لیے جا رہا ہے. حقیقت میں جو اس نے احرام باندھا ہے نا تمتو والے نے، تو اگر اس کو مسئلہ پتا ہے تو وہ عمرے کے احرام کی نیت کرے گا، اور اب اگر بیچارے کو مسئلہ پتا نہیں اور حج کے احرام کی نیت کر لی تو آزمائش میں پڑا، سخت آزمائش میں پڑا. اب تو اس کا یہ حج قران کا ہوا یا حج افراد کا ہوا، جو بھی مطلب، اب بہرحال جاننا فرض ہے، مسائل اس کے ضروری جاننا فرض ہے، اس کے بغیر تو اندھا اور انجانا ایک ہی ہوتے ہیں. ٹکرے مارتے ہیں وہاں جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم نے یہ رام باندھا تھا، وہ کیا تھا، کیا ہوگا، کھول دیا، گناہ کر دیا، تو بےچارے آزمائش پہ پڑتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، اور پھر حاجی بھی ایک سے ایک وہ مجتہد پھر رہے ہوتے ہیں. کوئی معاف کر دیتا ہے کہ اللہ معاف کرے، کوئی بولتا ہے یوں نہیں یوں کر لو، کوئی بولتا ہے یوں نہیں یوں کر لو، اور بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. اور سچی بات یہ کہ وہاں جو نا تجربہ کار ہوتے ہیں علماء بےچارے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتے اکثر مسائل، ان کو نہیں پتا ہوتے، پڑھے ہوتے انہوں نے لیکن جن کو تجربہ نہیں ہوتا نا، وہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایسے واقعات میں نے دیکھے، اس لیے کر رہا ہوں. تو بعض علماء کا اعتماد مجھ پر، ان کی حوصلہ افزائی انہوں نے کی ہے، کہ دوسرے بتاتے تھے نہیں مانتے تھے، الیاس ملے گا میں اس کو پوچھوں گا تب میں مطمئن ہوں گا. ایسے بھی علماء الحمدللہ ہند وغیرہ کے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، تو وہ تجربے کی وجہ سے کہ یہ الیاس جو بتائے گا وہ صحیح ہوگا. اللہ ان کے اعتماد کو برقرار رکھے. خیر، تو اب یہ کہ صحیح اس دوران یا تو پہلے ہی کر لی تھی طواف پہ، وہ تو اس میں پھر اس کے مسائل ہیں، وہ اپنے وہ طواف قدوم، طواف قدوم جو ہے وہ متمتع کے لیے ہوتا ہے، قارن کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے الگ مسائل ہیں. پھر یہ کہ صحیح تو عمرے کی صحیح ہوتی ہے، طواف قدوم والے کو بھی صحیح کرنا، اور اس کے بارے میں رفیع الحرمین پڑھو گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. تو حج کی صحیح جو ہے وہ واجب ہے، وہ ترک کرے گا تب بھی دم واجب ہوگا، اور قصدن کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا اور دم بھی واجب ہوگا. تو حج کی صحیح بھی اس دوران عام طور پہ یہ کہ وہ پہلے ایک نفلی طواف کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد صحیح کر لی جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لکھا ہے کتابوں میں یہ ترکیب، لیکن یہ اس دور کی ترکیب ہے جب بھیڑ کم ہوتی تھی، اور یہ کہا کہ بھیڑ کم ہوتی ہے، لیکن اب تجربہ یہ، اور یہ کہا گیا کہ طواف زیارہ میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے، لیکن اب تجربہ یہ ہے کہ اس دن بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، الٹا ہو گیا، طواف زیارہ میں اس کی نسبت کم ہوتی ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے. تو اب مسئلہ یوں لکھنا چاہیے، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مشورہ ہے، اختیار دونوں پر ہے. تو یہ کہ طواف زیارہ کے بعد چاہے تو صحیح کر لے، تو اس میں احرام بھی نہیں ہوگا، احرام میں آزمائش زیادہ ہوتی ہے، سنبھالنا، یہ اڑے گا نا، سیرا اس کے اس میں پھنس گیا، اس کے منہ پہ آ گیا نا، تو وہ پہنے سلے ہوئے کپڑے سے وہ طواف زیارہ کے بعد صحیح غالباً قدر آسان رہتی ہے. تو اس طرح یہ کہ فارغ ہوگا پھر انشاءاللہ مدینہ. اچھا یہ بھی ہوتا ہے حج سے پہلے بھی مدینہ کی حاضریاں ہو جاتی ہیں، جس کی فلائٹ جلدی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، اس کو مدینہ شریف پہلے نصیب ہو جاتی زیارت، اور جس کو جس کی فلائٹ لیٹ ہوتی ہے، ہمارا عموماً یہی انداز رہا ہے کہ ہم فلائٹ جلدی آ بھی جاتی ہے تو کوششیں کر کے سورسیں لگا کر ترکیب بنا کر ہم لاسٹ مومنٹ پر رکھتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ ہم کو حج کے بعد مدینہ کی حاضری میں زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے دیا پائی، چلو دیکھیں وہ وادی جس کا رسا دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں مدینہ دل کے اندر گئے. دیکھو میں نے پہلے وہ پڑھا کہ جو حضرت مولانا حسن زادہ خان نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر. تو طریقہ یہی ہے کہ اگر اپنا مصرع بولنا بھی اس میں ذرا فرق کر کے، تو پہلے اصل جنہوں نے لکھا ہے وہ پڑھا جائے، اس کے بعد اپنا پڑھے، یہ آپ خیال رکھیں. ایسے بدل دیتے میرے کو کبھی کبھی مسا دیتے، ایک بار
موسا کیا
موسا دیتے ہیں، ایک بار اچھا میں نے مطلع لکھا ہے، عصر میں اتار کو دیکھا اٹھا یہ شور، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا. اب اس میں کہیں بھی میں نے انکساری نہیں کی، غلام سرکار کا اپنے کو کہنا یہ انکساری نہیں ہے، یہ اعتراف حقیقت ہے. سرکار کا آقا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یقیناً اللہ تو ہم سب کا آقا ہے، ہمارے آقا کا بھی آقا ہے، رب ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، باقی جو ہم لوگ ہیں وہ تو آقا کے غلام ہیں، اور ہمارا شرف ہی غلامی میں. معاذ اللہ کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں آقا کا غلام نہیں ہوں، سوال یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، ہر مسلمان ہر امتی آقا کا غلام ہے. تو میں نے لکھا تھا غلام سید ابرار آگے. اب ایک ہوشیار نے ایک مسجد میں، تو ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں بےچارے بعض اوقات، تو وہ سمجھے کہ الیاس نے انکساری کری ہے، جہاں دیکھو تھا وہ سگیا سر بولتے ہیں، اس میں بھی پھنسا دیتے ہیں، اس میں بھی پھنسا نہیں ہے. تو اس میں اس نے اصلاح کی میری، اس نے پڑھا اتار کو جو حشر میں دیکھا اٹھا یہ شور، دیکھو امیر دعوت اسلام آ گیا. تو وہ وہاں کے خطیب نے سن لیا, اس مسجد میں کہیں پڑی تھی. اب خطیب صاحب نے جمعے کو پکڑا مائک اور میرے خلاف جھاڑی تقریر. دیکھو یہ جاہل آدمی اپنے آپ کو دعوت امیر دعوت اسلام اس نے لکھا ہے, حالانکہ امیر دعوت اسلام تو سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یہ ثابت کیا کہ امیر دعوت اسلام سرکار ہے اور یہ الیاس جو جاہل ہے اس نے اپنے کلام میں یہ لکھا ہے. اب اس مقرر نے, اس خطیب صاحب نے زیادتی کی, ان کو تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی الیاس نے لکھا ہے, جبکہ الیاس تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. الیاس نے یہی لکھا ہے کہ دیکھو غلام سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم جو 112% درست ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر اس خطیب صاحب کو میں نے, بہرحال مجھے موقع اللہ نے دیا اور میں نے سمجھایا, میں نے یہ نہیں لکھا, یہ نعت خوان کی اپنی کاریگری تھی, اس نے ہوشیاری کی اور مجھے داؤ پہ لگا دیا بےچارے نے دیوانگی میں. یہ ہوتا تو اپنی ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے. ایک ہوتا شاعر, ایک ہوتا ہے متشاعر, یہ لکھ لیں یہ آپ کو کام آئے گا. متشاعر, شاعر وہ جو شاعری جانتا ہے, متشاعر وہ جو مطلب مصنوعی شاعر ہو, نقلی شاعر. متشاعر تو متشاعر جو ہے یہ پھنسا دیتے ہیں, شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے, شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے, چارہ سمجھ کر شاعری کو سب گدھے چرنے لگے. تو جس کو دیکھو شاعری کرتا ہے, جس کو دیکھو شاعری کرتا ہے. اور بیچاروں کی اردو بھی درست نہیں ہوتی, اردو میں شاعری لکھتے ہیں تو ردیف قافیہ کا بھی ہوش نہیں ہوتا اور لغت پر بھی کوئی معلومات خاص ہوتی نہیں. شاعر کے لیے یہ بہت یعنی کہ اہم حصہ ہے اس کی شاعری کا کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ, اتنا بڑا ذخیرہ, بہت ذخیرہ, یعنی لاکھوں لاکھ اس کو الفاظ یاد ہونے چاہیے. ایک مبالغہ ہے کہ بہت سارے الفاظ اس کو یاد ہونے چاہیے اور وہ الفاظ جو ہے اس کا تلفظ درست بھی ہونا چاہیے. زیر زبر پیش کہاں کب لگیں گے یہ درست ہونے چاہیے. اگر ذرا بھی اس نے اس میں چوکا نہ تو معنی بدل دے گا, یہ لفظ استعمال کر لے گا لیکن وہ اس کی مطلب یہ کہ اس کے اعراب کی اگر اس نے غلط نہیں کھائی تو وہ معنی بدل جائیں گے, کئی جگہ پر معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو واقعی میں بھی یعنی کہ شاعر نہیں ہوں, متشاعر کہہ سکتے ہیں, مجھے کوشش جاری ہے کہ میں صحیح لکھ سکوں. اللہ کرے کہ میں کوئی شرعی غلطی نہ کروں, لغت کی غلطیاں تو بہرحال ہو ہی جاتی ہیں, شرعی غلطی نہ ہو مجھ سے, بے ادبی بھی نہ ہو لے. اب لکھا تھا کلام, اب تو بہت دنوں سے کوئی کلام لکھا نہیں ہے. فی الحال ٹائم بھی صحیح بات ہے کہ نہیں مل رہا, تو ٹائم بھی چاہیے. تو جو شاعر نے لکھا نا اگر اس میں کوئی غلطی شرعی نہیں ہے یا فنی غلطی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بہت بلند پایا شاعر بھی تھے, شاعر ہی نہیں تھا, شاعر ہی جو ہوتا نا وہ تو بڑے مطلب انہیں کلا بازیاں کھا جاتا ہے بارہا, تو شاعر ہی نہیں تھے, شاعر بھی تھے. اور شاعر بھی کون سے تھے؟ نعت گو شاعر. یہ ایک الگ سمجھو اصطلاح, اس کو بنا لو, نعت گو شاعر تھے, فضول اشعار نہیں لکھتے تھے. اور اعلی حضرت ایسے بلند پایا شاعر تھے کہ جس کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے. اس شاعر مشرق نے میری مراد ڈاکٹر اقبال, یہ ایک جگہ موجود تھے اور کسی نے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کہ جو اپنے وقت کے جید امام جید عالم, بلکہ اب بھی ہم ان کو امام تسلیم کرتے ہیں, تقلید ان کی نہیں کرتے, تقلید امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں کہ آپ بھی حنفی ہیں, امام اعلی حضرت بھی حنفی ہیں, اگرچہ علماء نے ان کو مجتہد فی المسائل بھی کہا ہے لیکن ان کی تقلید نہیں کی جائے گی, تقلید امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم کریں گے. تو یہ مجتہد فی المسائل تھے. مجتہد فی المسائل یا مجتہد ہونا یہ نانی ماں کا گھر نہیں ہے. اب تک اسلام میں سو سے کچھ زائد مجتہد ہوئے، بہت زیادہ مجتہد نہیں ہوئے. تو بہرحال یہ مجتہد فی المسائل تھے، مسائل کے فیلڈ میں آپ مجتہد تھے، علماء نے یہ کہا اور ہم نے تسلیم کیا الحمدللہ. تو جو فتح رضویہ کو تھوڑا دیکھے اس کی سمجھ میں آوے کہ واقعی یہ پتہ نہیں کیا تھے، یہ اعلی حضرت حصہ ان کا ذہن تھا ماشاء اللہ. خیر، تو یہ شاعر بھی تھے اور نعت وہ شاعر تھے، ان کا کلام سمجھنا بھی بڑے سے بڑے عالم جو ہوتے ہیں بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے، اتنا ان کا ادق مضامین ہوتے ہیں ان کے کلام. تو انہوں نے ان کا کلام، وہ ان کے اقبال شاعر مشرق جو تھے وہ کی موجودگی میں کسی جلسے میں کسی نے پڑھا تو اقبال جھوم اٹھا کہ اتنا عظیم شاعر. تو اقبال نے برجستہ دو شعر کے، تو اقبال کے دو شعر سے پہلے میں وہ شعر سنا دوں جو اعلی حضرت نے لکھا ہے، تو پورا کلام لکھا ہو تو زہِ عزتو ابتلائے محمد، زہِ عزتو ابتلائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. تو یہ پورا کلام ہے. تو اس کلام کو سن کر اقبال نے برجستہ دو شعر لکھے یا کہے، وہ شعر یہ ہیں.
تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
یہ پڑھتے ہی ذہن میں آیا یہ مصرع جو ہے، لگائے خدا اور بجھائے محمد، یہ بڑا مطلب ہے کہ اشکالات پیدا کر رہا ہے. تو اس کی تعویل یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر یہ آگ بجھاتے ہیں انوان ہو کر کے، اپنے غلاموں کو اس آگ سے بچا لیتے ہیں. اور غالباً اعلی حضرت کا شعر اس پر دال ہے.
اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا شعر اقبال نے جو کہا تھا وہ یہ ہے.
تعجب کی چاہے یہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی چاہے یہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد
صلو علی الحبیب
صلی اللہ.
یہ اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر نکلا تھا کہ یہ شاعر بھی تھے،
شاعر بھی تھے.
تو ان کے کلام میں بعض عیسائی بھائی اشعار خلط ملت کر دیتے، بہت خلط ملت کرتے ہیں اور پھر آخر میں مقطع اعلیٰ حضرت کا پڑھتے ہیں. اب جیسے کہ ہاں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سر، یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. اسی طرح وہ ایسے روزے قیام رہتا، اس دل افروز سعد، تو خیر وہ تلفظ غلط پڑھتے ہیں لوگ، دل افروز سعد ہے تو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا، دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. اور وہ اپنے ایک شعر، وہ عشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. تو اب یہ خلط ملت ملت خلط کر دیتی ہے قوم جو ہے نا, اب کس کس کو روکے, بھاشا تو سمجھتے نہیں. ایسی ایسی اغلاط کر رہے ہوتے کلام میں, اور بعض غلطیاں تو برسوں سے میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں چلی آ رہی ہیں, بس زبانوں پہ لوگوں کے چڑی ہوئی, ایک کو سمجھاؤ تو دس دوسرے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہی نہیں. اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاعری کا فن جو ہے نا وہ بہت دشوار ہے, اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے جو اس فن سے, علم عروض اس کو بولتے ہیں ہمارے یہ فن سکھایا جاتا ہے. تو میں بھی ایمانداری کی بات ہے, میں انکساری نہیں کر رہا, میں نے علم عروض نہیں پڑھا کہ شاعری کا باقاعدہ سے فن پڑھایا جاتا, ہمارے یہاں سے اس کا تخصص کرایا جاتا ہے اس میں فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں. میں نے نہیں پڑھا, میں نے شاعری سیکھی نہیں ہے, بس وہ پوچھ پوچھ کے اور سن سن کے لکھ لکھ کے دکھا دکھا کر اس کو دکھا دیا اس کو پوچھ لیا تو یوں مطلب کچھ نہ کچھ کوئی لکھ لیتا ہوں, لیکن بہرحال غلطیاں رہ جاتی ہیں, بارہ غلطیاں رہ جاتی ہیں, پھر اس کو میں کبھی درست بھی کر لیتا ہوں. جیسے کہ پرانی کتابوں میں میری غلطیاں تھیں نعتوں کی کتابوں میں, تو پھر ابھی اس میں ٹکریں مار 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 کے جمع کر کے اور اس کی غلطیاں درست کر کے غلط اشعار کو نکالا دے کر میں نے پھر وہ وسائل بخشش کے نام سے اس کو ابھی مکتبے کو دیا, ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو شائع کیا. اب میں یہی کہوں گا کہ وسائل بخشش کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے پڑھتے رہتے ہیں, غلطیوں والی پڑھتے رہتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, خرچہ نہیں کرتے تو نہیں لیتے, میرے سے لے لو یار کتاب, میرا کلام تو درست پڑھو. وہی غلطیاں چل رہی ہیں اب بھی چل رہی ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھو یار, مالے مجھ دلے دے رہے ہاتھ اٹھنے شروع ہوئے, تو اس کو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں تھپڑ مار رہا ہوں کہ خالی مجھ سے محبت الفاظ کی کرتے ہو یار, مرشد کے فرمان پر چاند قربان ہے جیب سنبھال کے رکھتے ہو یار, خالی چینج قربان کرتے ہو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
Good night.